تارة أخرى. وقال الله في مقام آخر ثاني اثنين ذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليزير العالم علمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ معزز علماء کرام سپاہ صحابہ چیچا وطنی کے عزیز نوجوانوں گرامی قدر سامعین رات کا ایک بجنے والا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسانی تقاضے بشری تقاضے کے مطابق خود بھی آرام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی آرام کرنے دینا چاہیے. تقریر کا وقت یہ تفصیل کے ساتھ کچھ کہنے کا وقت یا وہ وقت کے جس وقت میں پوری توجہ کے ساتھ کچھ سنا جا سکتا ہے اور حاضر دماغی کے ساتھ کچھ کہا جا سکتا ہے وہ تو بہرحال گزر چکا ہے. میرے اصرار کے باوجود کہ کوئی باقاعدہ مستقل وقت جلسے کا رمضان شریف کے بعد رکھ لیا جائے یہاں کے نوجوان نہ مانیں اور مجھے اس طرح ایک ہی رات میں عشاء کے بعد یہ دوسرے جلسے سے بامر مجبوری خطاب کرنا پڑے آپ کو یقیناً کوفت اور تکلیف ہوئی ہوگی. آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اور کوشش یہ کروں گا کہ بہت کم وقت میں ایک دو ضروری گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں اور تفصیلی گفتگو کا آئندہ کسی موقع پر آپ سے وعدہ کروں. لیکن اتنا عرض کروں گا کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں گا اتنی دیر آپ کو مجھ پہ یہ احسان کرنا ہوگا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ دل جمی اور مذہبی محبت کے ساتھ میری ان گزارشات کو سنیں گے. برادر محترم حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو فرما چکے. سپاہ صحابہ کا پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے اور اس کی تشکیل پر بھی وہ خاصا زور دے کر آپ سے درخواست کر چکے، اور دشمنان اصحاب رسول کا کفر، ان کی بددیانتی، بیت اللہ پر قبضہ کے عزائم، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین جیسے موضوعات پر وہ سیر حاصل باز کر گئے. میں مختصر جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ میں ہوں یا آپ یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، قیامت، قبر، آخرت اور یوم محشر پر ایمان رکھتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے خالق کے ہاں اس کی پیشی ہونا ہے اور نامہ اعمال بھی اس کا پیش ہونا ہے. اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی بھی ہونا ہے. جس شخص کا بھی یہ یقین اور ایمان ہے وہ بخوبی یہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جس جگہ مدفون ہیں، جسے روضہ نبوی، گنبد خضرا کے نام سے دنیا اسلام جانتی ہے، یہ جگہ جنت کے اعلی مقامات سے اعلی مقام ہے. آپ کسی شہری سے پوچھیں گے کہ نبی کا روضہ جنت ہے یا نہیں، تو وہ جواب یہی دے گا کہ جنت ہے. تاجر سے پوچھیں گے، عام دکاندار سے پوچھیں گے، غریب سے پوچھیں گے، امیر سے پوچھیں گے، قاری، حافظ، عالم، طالب علم سے پوچھیں گے، یا کسی دیہاتی ان پڑھ آدمی، حتیٰ کہ اس شخص سے جو جنگلوں میں بکریاں چارتا ہے، چروار، اونٹ چارتا ہے، کسی بھی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہے، چاہے وہ کچھ پڑھا ہوا ہے چاہے نہیں پڑھا ہوا، جس سے بھی آپ یہ سوال کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ جنت ہے یا نہیں، تو جواب یہی دے گا کہ جنت ہے. کیا خیال ہے آپ کا یہی جواب دے گا یا نہیں؟ جی آپ کا جواب کیا ہے کہ نبی کا روضہ جنت ہے یا نہ؟ کسی ایک فرد بشر جو کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے اس کو اس میں شک نہیں ہے، نہ ہی وہ زبان پر یہ لفظ لانے کی جرت کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے علیہ باللہ کہ میں نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نیند آپ کو ضرور آ رہی ہوگی کہ رات کا ایک جو بج رہا ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا اپنی طبیعت پہ کنٹرول کر کے آپ میرا جواب دیتے ہیں تاکہ میں آگے چل سکوں. آپ کے اس اجتماع میں کتنے وہ لوگ ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک جنت نہیں ہے. اگر اس عقید ایمان یا خیال کا کوئی ایک آدمی بھی آپ کے آج کے اس اجتماع میں موجود ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ایک بھی نہیں, کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر اتنی تکلیف یہ بھی کر لیجئے کہ جو یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جنت ہے, اسے درخواست کر دیجئے کہ وہ چند منٹوں کے لیے جلسہ گاہ میں تشریف رکھے اور چلنا پھرنا بند کر دے, کہ جس سے یہ تاثر ہو کہ وہ اس گفتگو کو یا اس موضوع کو سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ درخواست ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس مقدس موضوع کو سننا چاہتا ہے تو پھر اسے چند لمحات اپنی طبیعت پہ کنٹرول کر کے بیٹھ جانا چاہیے یا نہیں بیٹھ جانا چاہیے؟ جی, تاکہ یہ احساس پیدا ہو کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جنت ہے. میں اس عقیدے پر بنیاد رکھ کے ایک بہت بڑی بات کہنے والا ہوں, لیکن اس کے کہنے سے پہلے میں اس بنیاد کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. بہت مختصر چند لمحات, ہمت میرے اندر بھی نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں. آپ نے براہ راست بھی میری تقریریں سنی ہیں اور ریکارڈ شدہ تقریریں بھی. میرے بولنے کا جو طرز ہے اس طرز کے مطابق ایک دن میں ایک ہی تقریر کی جا سکتی ہے, دوسری کی ہمت نہیں ہوتی. تو میں بھی خاصی کوفت محسوس کرتے ہوئے آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تکلیف مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے, لیکن بہرحال میری بھی ایک مجبوری ہے اور آپ کی بھی اب ایک مجبوری ہے کہ آپ رات کے اس حصے تک بیٹھیں, اور میری یہ مجبوری ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. تو مل کے ہم اس مجبوری سے کسی نہ کسی صورت میں نکل جائیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے, میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. میں وقت تھوڑا لوں گا اور آپ جتنا وقت بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس شخص سے بھی آپ پوچھیں, شہری ہے, دیہاتی ہے, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, بکریاں چارتا ہے, اونٹ چارتا ہے, کھیتی کرتا ہے, کوئی بھی ہے بشرطے کہ مسلمان, اس سے جب آپ پوچھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جنت ہے یا نہ, وہ جواب یہی دے گا کہ جنت ہے. اور پھر جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ تیری خواہش ہے کہ تجھے روزے کی زیارت نصیب ہو, تو وہ تڑپ کر یہی کہے گا کہ بالکل. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ آپ کے دل میں بھی خواہش ہے یا نہیں کہ روزے کی زیارت ہو جائے؟ ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے, چاہے وہ نیک ہو, چاہے متقی ہو, پرہیزگار ہو, چاہے گناہگار, کسے بادشاہ, اس کے دل کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حاضری نصیب ہو جائے, مجھے وہاں سلام پڑھنے کا موقع مل جائے. اور وہ عقیدہ بھی یہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جنت کے مقامات میں سے ایک اعلی مقام ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں آپ سے بار بار اقرار اس لیے کراتا ہوں کہ آپ کی پوری توجہ میری اس گفتگو پہ لگ جائے کہ میں کہنا کیا چاہوں. اس لیے آپ کو بار بار متوجہ کر رہا ہوں کہ ہر ایک انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا منتہا نظر کیا ہے, میں آپ کے ذہن میں کیا چیز اتارنا چاہتا ہوں, کہنا کیا چاہتا ہوں. دوسری بات کہ اگر کوئی شخص یہ خیال رکھتا ہو کہ نبی کا روزہ جنت نہیں ہے, بلکہ علی اعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، وہ اس مبارک مقدس منزہ مطہر اور پاکیزہ خطے کو جہنم کا گڑا تصور کرتا ہو، تو آپ اپنے ایمان سے بتلائیے کہ یہ شخص کون ہوگا. یہ سوچ کے، جذبات میں نہیں، عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہ مجھے اور آپ کو عقیدت ہے، ایمان ہے، جذبات ہے، جذبات سے مرعوب ہو کر نہیں، یا ماس میری رائے کے ساتھ رائے ملانے کی غرض سے نہیں، اپنی قبر آخرت یوم معاشر کو سامنے رکھ کر آپ دل سے جواب دیں اور سوچ سمجھ کے جواب دیں کہ آپ نے بھی اور میں نے بھی مر کے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کو، آپ کے جائے مدفن کو علیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد جنت نہ مانتا ہو بلکہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا تصور کرتا ہو، وہ کون ہوگا؟ جی سارے جواب دینا اگر سارے مانتے ہیں. کوئی ایک زبان بھی ایسی نہ رہے کسی شخص کی کہ جو اس مسئلے میں ہمارے ساتھ متفق ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہ رہے جو کافر کا لفظ استعمال نہ کرے. جی اکا دکا بولتے نہیں، مل کے ٹھہریے. ابھی یہ کافر کے ساتھ دوسرا لفظ ملانے کا وقت ابھی تھوڑی دیر بعد آئے گا. سرے دست آپ اتنا بتلا رہے ہیں مجھے اور میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام کے روزے کو جنت نہیں مانتا ہے وہ کون ہے؟ جی آپ کل یہی بات پورے شہر سے پوچھ لیجیے، ہر دکاندار سے، ہر تاجر سے، ہر وکیل سے جو کلمہ پڑھتا ہے، ہر ایک سے پوچھئے کہ بھائی نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں، تو وہ جو مسلمان ہے کہے گا جنت ہے، چاہے نیک ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے گناہگار ہے، کچھ ہے، چاہے اس کی زندگی اچھائی میں گزر رہی ہے، چاہے برائی میں گزر رہی ہے، لیکن جب بھی آپ اس سے یہ سوال کریں گے وہ آپ کو جواب یہی دے گا کہ نبی کا روزہ جنت ہے. تو دوسرا سوال ساتھ یہ بھی کر لینا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا بلکہ علیاذ باللہ معاذ اللہ اعاذنا اللہ وہ اس کو جہنم کا حصہ مانتا ہے، تو وہ کون ہے؟ آپ کو شہر کا ایک ایک آدمی، ایک ایک فرد جس نے کلمہ پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، مسلمان ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ نیک ہے، صالح ہے یا برا ہے، لیکن یہ آپ کو جواب میں کہے گا کہ اگر کوئی شخص نبی کے روزے کو جنت نہیں بلکہ معاذ اللہ جہنم کا حصہ مانتا ہے تو وہ کافر ہے. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ آپ کل اس کا تجربہ کریں پورے شہر میں، بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے، مختلف لوگوں سے پوچھئے تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. تو یہ دو باتیں متعین ہو گئی، ایک یہ متعین ہو گئی کہ نبی کا روزہ جنت ہے، دوسری یہ بات طے ہو گئی کہ جو جنت نہیں مانتا ہے وہ کون ہے. یہ دو باتیں طے ہو گئی کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے اس موضوع پر کوئی اختلاف ہے میرے اور آپ کے مابین؟ جی اگر کوئی ایک شخص جلسے سے مروب نہیں ہونا، سچی بات سے مروب کیوں آدمی ہو؟ سچی بات کہہ دینی چاہیے، کوئی سر پہ تلوار نہیں لٹکتی ہے. اگر اس پورے اجتماع میں سے کسی ایک فرد کو بھی میرے اس موقف سے اختلاف ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، دیش کسی کو نہیں. جی تو جو آدمی یہاں اختلاف نہیں کر رہا ہے اسے یہ بھی تو حق نہیں پہنچتا نا کہ تقریر کے بعد چوک پر کھڑا ہو کے اختلاف کرے یا گالی دے، حق پہنچتا ہے؟ اس کو جرات کر کے یہی اختلاف کر لینا چاہیے یا نہیں؟ ہم لڑتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، جھگڑا نہیں ہے، سر پہ تلوار نہیں کھڑی ہے. سچی بات ہے کہ جو ایک بات کسی کو سمجھ نہیں آئے تو وہ منہ پہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئے یا میں اس سے متفق نہیں ہوں، وہ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ اگر یہاں نہیں کہتا اور چار قدم دور کہتا ہے تو زیادتی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو اس بات میں میں اور آپ متفق ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جنت ہے اور جو جنت نہ مانے وہ کافر. یہ متفقہ چیز ہو گئی نہیں. اب تیسری بات آئی, جس کو آپ بھی کافر مان رہی اور میں بھی کافر کہہ رہا ہوں, اب اس کافر کے کفر کو پورے ملک میں ہر سنی مسلمان کے سامنے واضح کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے یا نہیں؟ جی اگر ہم واضح نہیں کرتے, ایک آدمی غلط فہمی کسی بھی ایسے کافر کو اپنی بچی دے بیٹھتا ہے تو اس بچی کا نکاح ہوگا یا زنا ہوگا؟ جی کافر سے رشتہ تو نہیں نہ ہو سکتا. شرعی قاعدہ اور اصول یہی ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ واضح نہیں کریں گے, آپ بتلائیں گے نہیں, تو جب کوئی شخص مغالطے میں اپنی بچی کسی بھی ایسے کافر کو دے بیٹھے گا تو وہ ساری زندگی کا زنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نکاح تو ہوگا نہیں, نہ کافر سے ہوتا ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں. لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا, مشرق اور کافر سے نکاح قطن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. اب اگر آپ کسی بھی ایسے کافر کے کفر کو واضح نہیں کرتے ہیں, بتلاتے نہیں ہیں, اور وہ اسی مغالطہ میں اپنی بچی کسی کافر کو دے بیٹھتا ہے یا اس کے ہاتھ کی ذریعہ کھا لیتا ہے یا اسے اپنی قربانی میں شریک کر لیتا ہے یا اسے اپنے جنازے میں شریک کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ مسلمان جیسا سلوک کرتا ہے, تو اس کے اس برائی میں مبتلا ہونے کے ذمہ دار آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی آواز سے. ایک شخص مسئلہ نہیں جانتا ہے اور دوسرا جانتا ہے, جو جانتا ہے اسے نہ جاننے والے کو بتلانا چاہیے یا نہیں بتلانا چاہیے؟ اونچی آواز سے. اگر وہ جاننے کے باوجود نہیں بتلاتا, واضح نہیں کرتا ہے, اور دوسرا مسلمان غلطی میں کسی بہت بڑی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور یہ جاننے والا اس پہ واضح نہیں کرتا, تو قیامت کے دن یہ پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا؟ بلکہ یوں سمجھ لیجئے, محمد رسول اللہ صادق و مصدوق پیغمبر جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف پتھر پہ لکیر سے بھی زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے آسمان ٹکڑے ہو کے گر سکتا ہے, پہاڑ روئی کی مانند اڑ سکتے ہیں, زمین میں لوگ زندہ دھنسائے جا سکتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا. محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف سچا ہے, لا ریب ہے, قطعی ہے, یقینی ہے, اور اس کو ماننا ہر حال میں ایمان ہے, اس کا انکار کفر ہے. تو خود محمد فرما گئے کہ جو مولوی جاننے کے باوجود حق کا اظہار نہیں کرتا ہے, قیامت کے دن اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ الجما بلجام من النار, اسے خلاق عالم آپ کی لگام پہنا دیں گے. تو اگر میں ایک مسئلے کو جانتا ہوں تو مجھے واضح کرنا چاہیے یا نہیں, بتلانا چاہیے یا نہیں بتلانا چاہیے؟ جی میرا مقتدی ہو, میرے پیچھے نماز پڑھے, جمعہ پڑھے, میرے مدرسہ میں چندے دے, تعاون کرے, حضرت حضرت کرے, احترام کرے, عقیدت سے پیش آئے, اور میں جانتا بھی ہوں کہ یہی میرا دوست, یہی میرا معتقد, یہی میرا مذہبی بھائی کسی بھی کافر کے ساتھ رشتہ کر رہا ہے اور بچی کا رشتہ دے رہا ہے, میں اس کی تمام تر خدمت تعاون تعلق کے باوجود مسئلہ جانتے ہوئے اگر اس پر واضح نہیں کرتا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بولیے نا, مجھ سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا بد دیانت کون ہوگا کہ میں نے جانتے ہوئے اپنے عزیز دوست مذہبی بھائی اور تعلق والے اور خدمت گزار آدمی کو حقیقت حال سے آگاہ نہیں کیا؟ مجھے بتلانا چاہیے تھا یا نہیں بتلانا چاہیے؟ جی تو دو باتوں پر میں اور آپ متفق ہیں کہ نبی کا روضہ جنت ہے, اس پر بھی آپ اور میں متفق ہو گئے کہ جو جنت نہ مانے وہ کافر. تیسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ جب وہ کافر ہے تو اس کے کفر کو بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تاکہ لوگ اس کے کفر یا عقائد سے بچ سکیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کو یا کسی اور عالم کو یا کسی عام آدمی کو کسی شخص کے کفر یا عقائد کا جب تک علم نہیں ہے تو وہ معذور ہے, اسے پتہ نہیں ہے, وہ غلطی میں ایک کام کر رہا ہے. لیکن جب معلوم ہو جائے تو پھر تو اس کو واضح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اونچی آواز سے پھر تو اس کو چوکنا ہو جانا چاہیے یا نہیں. ان تین باتوں کے سمجھ لینے کے بعد کہ نبی کا روزہ جنت ہے, جو جنت نہیں مانتا کافر ہے, اور تیسری بات کہ جب کافر ہے تو دنیا کو بتلانا چاہیے کہ یہ شخص کفر عقیدہ رکھتا ہے, اس سے رشتہ داری نہ کی جائے, اسے قربانی میں شریک نہ کیا جائے, اسے اپنا مسلمان بھائی نہ سمجھا جائے. یہ تیسری بات بھی ضروری ہو گئی یا نہیں ہو گئی. چوتھی بات کہ جب میں اور آپ مل کے کفر کے خلاف کام کریں گے تو یہ فرقہ واریت ہوگی یا دین کی خدمت ہوگی, اونچی آواز سے. ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تو فرقہ واریت ہے, قومی انتشار ہے, نقش امن ہے, یہ نقش امن ہوگا یا دین کی خدمت ہوگی. جب ایک شخص کفر یا عقیدہ رکھ چکا ہے, میں نے تو نہیں کہا اسے کہ وہ کفر اپنا, میں نے تو معاذ اللہ اس کی کوئی منت نہیں کی کہ وہ کفر یا عقیدے پہ رہے اور اپنی عاقبت بھی برباد کرے, خاندان کی عاقبت بھی برباد کرے, یہ میں نے تو نہیں کہا. اگر ایک شخص قبر آخرت بھول کر کفر یا عقیدہ اپنا لیتا ہے تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کی اس بدباطنی بدتینتی بد کرداری سے پوری قوم کو آگاہ کریں. یہ فرض بنتا ہے میرا اور آپ کا یا نہیں بنتا؟ بلند آواز سے. 14 صدیوں سے تاریخ یہی کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہر دور میں انبیاء نے کفر سے پبلک کو آگاہ کیا, انبیاء کو ماننے والے جو براہ راست اس دور میں تھے جنہیں صحابی کہتے, انہوں نے کافروں کے کفر سے پبلک کو آگاہ کیا, اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین, اور آج تک کتنے بھی علماء محدث اولیاء اللہ یا عوام الناس نے سنجیدہ مسلمان آئے وہ کفر سے پبلک کو آگاہ کرتے آئے تاکہ دنیا کفری عقائد چھوڑ کر اسلامی عقائد اپنائے, یہ کہتے آئے یا نہیں کہتے آئے. تو یہ ساری پوری کی پوری تاریخ فرقہ واریت سے بھری ہوئی ہے, یہ دین کی خدمت ہے؟ اونچی آواز سے فرمائیے, دین کی خدمت ہے یا نہیں؟ کفر کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ کے دودھ پیتے بچے نیزوں کی انیوں سے چھلنی ہو گئے, تیروں کی بارش میں کٹ گئے, کفر کے خلاف لڑتے ہوئے, کفر کے خلاف میدان کارزار میں اتر کر اصحاب رسول کی کھال کھینچ لی گئی, الٹی کھالیں اتاری گئی, گرم تیل میں جلایا گیا, گھر سے بے گھر کیا گیا, وطن سے بے وطن کیا گیا, جائیدادیں ان کی چھین لی گئی, انہیں طویل مدت تک نظر بند رکھا گیا, ان کو خاندان سے کاٹ دیا گیا, ان سے جدائی اختیار کر لی گئی, ان کے سوشل بائیکاٹ کر دیے گئے, انہیں انگاروں پہ لٹا دیا گیا, ان کے ہاتھوں میں کیل گاڑے گئے, انہیں دیواروں میں چن دیا گیا, انہیں گند کے کھودنے پہ مجبور کیا گیا, انہیں پیٹ کے پتھر باندھنے پڑے, انہیں غاروں میں راتیں گزارنا پڑی, انہیں دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں اپنے دین کے تحفظ کے لیے ہجرتیں کرنا پڑی. یہ سب کچھ مسائل پیغمبر کی جماعت نے جھیلے, لیکن کس لیے جھیلے؟ کہ آنے والی نسل پر کفر بھی واضح ہو جائے, اسلام بھی واضح ہو. اس حقیقت کا کوئی انکار ہے؟ کفر کی حد الگ ہے, اسلام کی حد الگ ہے. حتیٰ کہ خود رب العالمین فرماتے قیامت کے دن واضح اعلان ہوگا, ومتاز الیوم ایہا المجرمون, مجرموں الگ ہو جائے اور جو غیر مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں. رب العالمین ایک اور مقام پہ فرماتے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ یہ بات نہیں چاہتے
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. اللہ نہیں چاہتے کہ مومنوں کو اس حالت پاکستان کی موجودہ سنگین صورتحال کو بنیاد بنا کر اگر پاکستان کی موجودہ خطرناک صورت پیدا کی ہے تو فوجی حکمران نے کی ہے. یہ حالت خراب ہوئی ہے تو ارباب اقتدار کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی نااہلی کی بنیاد پر ہوئی ہے. اس کا ذمہ دار ملک نہیں ہے, اس کا ذمہ دار وہ ہے جسے کشتی ملی, اقتدار ملا, حکومت ملی اور اس نے 40 سال تک اس ملک کو صحیح لین نہیں دی ہے, اس ملک کو اس کے نظریے کے مطابق نہیں چلایا ہے. یہ جرم میرا نہیں ہے کہ آج اس موجودہ بگڑی ہوئی صورت کو بنیاد بنا کر میرے منہ پہ تالا لگا دیا جائے, میرا اور آپ کا راستہ روک دیا جائے کہ میں کفر کو کفر نہ کہوں, اسلام کو اسلام نہ کہوں. حالت ملک کی تم نے بگاڑی ہے, اس کے ذمہ دار تم ہو. تمہاری اس موجودہ سنگین صورت حال کو سامنے رکھ کر میں کفر پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہوں, میں بدیانتی پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہوں. تمہاری اس مجبوری کے پیش نظر میں صدیق کے دشمن کو مسلم نہیں کہہ سکتا ہوں, عمر کے دشمن کو مسلم نہیں کہہ سکتا ہوں. تمہاری کرسی اقتدار جب دبا رہے نہ رہے, میں ہر قیمت ہر حال ہر لمحہ ہر کڑی صدیق کے دشمن کو چوک پر ممبر پر محراب میں کافر کہوں گا, اعلانیہ کہوں گا, جرات سے کہوں گا.
دھیرے دھیرے ہٹ لو
ملک,
دھیرے 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 بے شرم بے حیا
ملک, ملک کو سنگین, ملک کو سنگین صورت حال سے دو چار تم کرو, ملک کی بربادی تباہی کا باعث تم بنو. عیش اور آرام کی زندگی گزارتے ہوئے ملک سے بے خبر تم رہو, شہر کی انتہائی گنجان آبادی بھی خطرناک اسلحے کا ڈیپو تم رکھو, اسے شہر سے باہر لے جانے کے انتظامات تم نہ کرو, پھر عملہ تمہارا خراب ہو, اس ڈیپو کے پہرے دار بکے اور تم ان بکنے والوں کو بھی نہ پکڑو. یہ جرم تم کرو اور مطالبہ ہم سے ہو کہ کافر کو کافر نہ کہو کہ ملک کی حالت ایسی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ملک کی حالت خراب کس بدماش نے کی ہے, اس کو بگاڑا کس نے ہے؟ تم 40 برس سے ملک کی بنیادیں برباد کرتے چلے آ رہے ہیں, ملک کو برباد کرتے چلے آ رہے ہیں, ملک کے نظریے کو ختم کرتے چلے آ رہے ہو, ملک کو لوٹتے چلے آ رہے ہو. تم اپنے خاندان کی جائیدادیں ملک کو بیچ کر بنا بناتے چلے آ رہے ہو اور سب تمام خرابی اور برائی پیدا تم کرتے چلے آ رہے ہو, اور پھر اسی خرابی کا حوالہ دے کر تم کفر کا سہارا بھی بننا چاہتے ہو کہ کوئی مولوی کافر کو کافر تکنا کہے, کافر کو کافر کہنا ایمان ہے, مسلم کو مسلم کہنا ایمان ہے. تم کا بھی حساب لیا جائے گا, تم نے ملک کو کتنا برباد کیا, اور کافر کو بھی اب اس ملک سے نکلنا ہوگا. عمر کی قیادت میں, عمر کی عقیدت میں, عمر کی اطاعت میں, عمر کی پیروی میں کہنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے کہا تھا اخلد الیہود والنصارى من جزیرت العرب, اسی طرح کہنا چاہتا ہوں رات پیو بستر بور یا گول کر لو, تمہیں پاکستان چھوڑنا ہوگا.
Hasrat!
پاکستان کی زمین صحابہ کے دشمن کے لیے تنگ کی جائے، مجھے آپ سے بول کے صحابہ کے دشمن کے لیے پاکستان کی زمین اونچی آواز سے پاکستان کی بربادی کا باعث اور سبب یہ رابطی ہے جو یہودیت کی طرف ہے. یا کون تھا، بتا کون تھا، تم بولو، وضاحت کرو یہ کون تھے. کوئٹہ بلوچستان کا گورنر کون ہے، پنجاب کا گورنر کون ہے، وزیر تعلیم کون ہے، تم بولو. ملک کی تباہی کا باعث کون ہے. پاکستان میں زیر زمین خفیہ تربیت اور وہ بھی فوجی تربیت کون لے رہا ہے. ایران کی ایج پر پاکستان میں پاکستان کا دشمن کون پال رہا ہے، اور ان پاکستان دشمن سرگرمیوں پر پردے کون ڈال رہا ہے. تمہاری تمام تر بدماشی ملک کی خدمت ہے، اور اگر میں تمہاری غنڈہ گردی عیاشی بے حیائی کا پردہ داغ کرتا ہوں تو پھر کیا وائرس بن جاتی ہے. ہے جو پاکستان نے خفیہ فوجی ٹریننگ لے کر خمینی کے اقتدار کے راستے پاکستان میں ہموار کرنا چاہتا ہے، اور اس تمام کارروائی پر حکومت اسی طرح پردہ ڈالے ہوئے ہے جیسے اس نے پنڈی کے ڈیپو کو چھپائے رکھا اور شہر کی گنجان آبادی نے چھپائے رکھا، اور جب وہ ڈیپو پھٹا ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے. اسی طرح سیجا کی خفیہ تنظیمیں جو ملک کا تختہ اٹھنے کے لیے خمینی کے انقلاب کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، ان پر بھی حکومت پردہ دیے ہوئے. زبان ہماری روکتے ہوں، راستہ ہمارا روکتے ہوں. ہماری ان سرگرمیوں کو فرقہ واریت کہہ کر تم ان کی قدر کم کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم نے خود ملک کے حالات خراب کیے ہیں. تمہیں اس کا بھی قوم کے سامنے جواب دینا ہوگا، لیکن تمہاری ایک سنگین صورت حال کو بنیاد بنا کر میں کافر کو مسلم نہیں کہہ سکتا. کافر کافر ہی ہے، کافر بہرحال کافر ہے. جو نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا ہے کون ہے. بلند آواز سے کہیں، اونچی آواز سے، جو کافر مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. توجہ کیجیے، آپ حیران ہوں گے ایسا کون ہے جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے. توجہ، اٹھنے نہ پائے آپ کو، جو اٹھے کیا. ٹھیک ہے، یہ سخت لفظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے اور میں نے بات بڑی ضروری کہنی. ٹھیک ہے یا غلط، جو اٹھے کون ہوگا، چاہے نہ بھی ہو. بہرحال اگر کوئی بیماری یا مجبوری کے تحت جاتا ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے. یقیناً حیران ہوں کہ ایسا کون ہے جو نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا. حیرانگی ہوگی یا نہیں، لیکن ذرا توجہ کیجیے. ابو بکر نبی کا صحابی، یار غار رفیق مزار ہے یا نہیں، نبی کے ساتھ روزے میں ہے یا نہ. اونچی آواز سے، جو ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا. توجہ رہے آپ کی میری طرف، بات ختم کروں. جو نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا، آپ مان چکے ہیں کہ وہ کون ہے. اب اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر نبی کا صحابی ہے،
روزے میں آپ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ کچھ حق ہے اس میں؟ روزے میں کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ ہے. اور یہ آپ مان چکے ہیں کہ نبی کا روزہ جنت ہے، جو جنت نہیں مانتا کافر ہے. جب صدیق اسی جنت میں ہے تو جو ہے، جب ابو بکر اسی جنت میں ہے تو جو شخص ابو بکر کو جنتی نہیں مانے گا وہ نبی کے روزے کو جنت مان رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی ذرا بات مشکل ہے. جو صدیق کو جنتی نہیں مانتا جبکہ وہی صدیق نبی کے روزے میں دفن ہے، اور یہ شخص کہتے میں اسے جنتی بلکہ مسلمان تک نہیں مانتا، تو جو شخص ابو بکر کو معاذ اللہ مسلمان بھی نہیں مان رہا، منافق بھی کہہ رہا، جنتی بھی نہیں کہہ رہا، تو یہ شخص نبی کے روزے کو جنت مانتا ہوگا؟ اگر یہ نبی کے روزے کو جنت مانتا ہوتا تو اسے یقیناً ابو بکر کو جنتی ماننا پڑتا، کیونکہ ابو بکر اسی جنت میں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی جہنمی ہو اور داخل جنت میں ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی جنتی ہو اور داخل کس میں ہو جائے؟ جہنم میں ہو جائے. جنت میں جنتی جائے گا، جہنم میں جہنمی جائے گا. تو جو شخص ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا وہ نبی کے روزے کو بھی جنت نہیں مانتا، چاہے براہ راست ڈریکٹ وہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا ہے کہ وہ نبی کے روزے کو جہنم کہہ دے، لیکن دوسرے انداز میں، دوسرے لفظوں میں ابو بکر کو جہنمی کہہ کر یہ بدبخت و کمبخت، یہی بدسیرت و فطرت انسان نبی کے روزے کو جہنم کا لقب دے رہا ہے. تو اگر ابو بکر جہنمی ہے تو نبی کا روزہ جنت ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اور جب نبی کے روزے کو کوئی جنت نہیں مانے گا آپ اس کو کافر مان چکے ہیں. تو اپنے ملک میں تلاش کیجیے، جتنے لوگ ابو بکر کے منکر ہیں وہی لوگ نبی کے روزے کے جنت ہونے کے منکر ہیں. ان لوگوں کا کفر بیان کرنا، ان کو مرتد کہنا، ان کو دجال کہنا، ان کو ابلیس کہنا، ان کو لعین کہنا، ان کا پاکستان کا غلیظ ترین انسان کہنا مذہب کا حصہ ہے. دنیا ایک طرف سے اس طرف ہو رہا ہے، لیکن ایک کفر پر اب پردہ نہیں جانا جا سکتا. صدیق جنتی ہے یا نہیں؟ صدیق جنتی ہے یا نہ؟ مانتے آپ جنتی ہیں؟ اونچی آواز سے، صرف جنتی، صرف جنتی ہے؟ وہ جنتی تو اور بھی بہت سی، اعلیٰ جنتی بھی اور بہت سی، توجہ کیجیے، جنتی اور بھی بہت سی ہے. نیکی کر کے آدمی جنت جا سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ صدیق جنت میں پہنچ تو گیا ہے، لیکن اس جنت میں پہنچنے سے پہلے آیا کہاں سے تھا؟ نہیں توجہ رہی آپ کی میری طرف. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. جس جگہ سے تمہارا خمیر لیا گیا ہے وہیں تمہیں دفن کیا جائے گا، وہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ لفظ میرے نہیں، قرآن کے ہیں. انہیں لفظوں کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں آج نبی دفن ہے آقا کا خمیر بھی یہیں سے لیا گیا تھا، جہاں ابو بکر دفن ہے ان کا خمیر بھی یہیں سے لیا گیا تھا، جہاں عمر دفن ہے ان کا خمیر بھی یہیں سے لیا گیا تھا. اگر ان کا خمیر جہاں سے نہ لیا گیا ہوتا یہ یہاں کبھی دفن نہ ہوتے. جو ایک اور انداز سے سمجھے، آج تک قبر اقدس کی ایک جگہ روزہ نبی میں خالی ہے. اگر بغیر خمیر سے کوئی اور وہاں دفن ہو سکتا تو ایسا طیبہ بھی
قبر وہاں بن جاتی، عثمان کی قبر وہاں بن جاتی، علی کی قبر وہاں بن جاتی، طلحہ و زبیر کی قبر وہاں بن جاتی، بلال کی قبر وہاں بن جاتی، خالد بن ولید کی قبر وہاں بن جاتی. آج 14 صدی گزر گئی ہیں، کسی غوث کتب ابدال کی قبر وہاں بن جاتی، لیکن نہیں بنی. جو یہاں کوئی دفن ہو سکتے جس کا خمیر جہاں جل جائے پوچھا نہیں آ سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنا مقدس کیوں نہ ہو، کتنا ہی منقطع کیوں نہ ہو، لیکن یہاں آئے گا وہی جس کی مٹی یہاں سے لی گئی ہے، جگہ قبر کی خالی ہے، آنے والا ابھی زندہ ہے. بولیے بولیے اس کے بعد اس جگہ آنے والا ابھی زندہ ہے. آئے گا دفن، بولو نا، آئے گا دفن. پتا چل گیا کہ 4 شخصیتوں کی مٹی خمیر جہاں سے لیا گیا تھا، ایک محمد رسول اللہ کا، ایک ابو بکر، ایک عمر اور ایک عیسیٰ بن مریم. یہ 4 مقدس نفر ہیں، 4 مقدس فرد ہیں، 4 مقدس شخصیتیں ہیں جن کا وجود اس مٹی سے بنایا گیا تھا. جہاں آج خاتم الانبیاء کا روضہ اقدس ہے، تو جن کا خمیر جہاں سے لیا جائے وہی انہیں دفن کیا جاتا ہے. تو پرانی آیت بتلاتی ہے کہ صدیق کی مٹی بھی جنت سے لی گئی تھی اور انہیں دوبارہ لوٹایا بھی جنت میں گیا. او ظالم، جو آیا بھی جنت سے چلا بھی جنت میں گیا، کیا اس سے بھی تنقید ہو سکتی ہے؟ مجھے بات سے اس سے اطلاع کیا جا سکتا ہے؟ اور جو اتنے بڑے کتی جلسی پر تیرا کرتا ہے، اس سے بڑا کنجر اور برابر فطرت و بدینت ماں چل نہیں سکتی. صدیق اس مقام پہ گیا ہے جس مقام پر جنت کی رقص کرتی ہے. ہستا کے امام رازی جیسا محدث فقیر اور عقل کی دنیا میں معقول گفتگو کر کے اپنی فوقیت تسلیم کرانے والا تحریر کرتا ہے کہ جس دن ابو بکر کی وفات ہوئی، آپ کا جنازہ اٹھا کے لایا گیا، جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. توجہ کیجیے، بات ختم کرنے لگا ہوں. دروازے پہ، جنت کے دروازے پہ ابو بکر کی چارپائی جنازے کی پڑی ہے. در جنت بند ہے، کھلا نہیں، جن لمحوں بعد کھلتا ہے جنت کا دروازہ. ابو بکر کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور جب ابو بکر دن دہاڑے جنت میں داخل ہو رہے تھے، عمر کی آنکھ دیکھ رہی تھی، توجہ کیجیے، عثمان کی آنکھ دیکھ رہی تھی، علی کی آنکھ دیکھ رہی ہے، صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ابو بکر جنت میں داخل ہو گئے، دروازہ کھلتے امام رازی کہتے ہیں، آواز آئی روتے نفسی سے، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس جانے دیجیے. آج اس حبیب پر یہ ملک کا چوڑا تڑا کرتا ہے. لاہور کے ایک انڈے نے، لاہور کے ایک پر جماعت نے، لاہور کے ایک پر فطرت چوہدری نے چراغ مستفی کتاب لکھ کر اس نے تحریر کی ہے کہ ابو بکر شیطان کا ایجنٹ ہے. اس نے سب سے پہلے شیطان کا عقیدہ قبول کی ہے. سنی مسلمان، تو بتلا کہ جو ابو بکر کو شیطان کا ایجنٹ کہتے، میں اسے کافر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بلند آواز سے اور اس کی آواز سے صدیق کا دشمن، صدیق کا دشمن گھر میں کافر تھا، صدیق کا دشمن آج بھی کافر ہے، صدیق کا دشمن آنے والے کل بھی کافر رہے گا. اس کے صبر پر، اقتدار پر، زجر پر، بدبینتی پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، اٹکڑی کہی جا سکتی. میں آپ کی وساطت سے، میں آپ کی وساطت سے صدیق سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں. صدیق ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا آئی. ساری دنیا وہ سپاہ صحابہ کے سگالوں سر پہ کفن باندھ کر کفر کے خلاف سڑک پہ نکل آؤ. موت کے ایک دن متعین ہے. روز روز موت نہیں آئے گی. تم بلال سے زیادہ مقدس نہیں ہو. تمہاری مائیں جلیرا سے زیادہ مقدس نہیں ہیں. تم خبیب سے زیادہ عزیز نہیں ہو. تم صحابہ کے بیٹوں سے جو دودھ پیتے ماں کی چھاتیوں سے چھین کر دبا کر دیا گئے تم ملک سے زیادہ مقدس نہیں ہو. میری سنی ماں تجھے تیرے پتماد دوپٹے کا واسطہ اس کو بلی سے مت کرا. اپنے بیٹے کو شوہین بننے دے. سدی کی عظمت کے لیے تقدس کے لیے مر مٹنے دے. سوال اور دیوار بن کفر کے آگے بنیان محسوس بن کفر کے آگے کفر کو پاکستان سے بہتر کال کرنے پہ مجبور کر تیری وساطت سے صدیق سے یاد کرنا چاہتا ہوں. صدیق ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا آئی. صدیق ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا آئی ہے. اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.